تمہارا رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے. جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا جن دوسروں کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں. مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو. انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے. اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھسا دے؟ نہیں, ڈر کے مارے اگر تم سمندر پہ نہ بھی جاؤ تو تم سمجھتے ہو کہ خشکی میں تم محفوظ ہو, یہاں بھی زمین کھٹ سکتی ہے اور اس میں جا سکتے ہو. یا تم کو پکڑاؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ. اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے اور تم کو کوئی ایسا نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی. پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے, یعنی ہر قوم اپنے لیڈر کے ساتھ آئے گی. اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا, یعنی ان کی کوئی نیکی ضائع نہ کی جائے گی, ایک ایک چیز سنبھال دی جائے گی. اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا, اندھا بننے سے مراد کے آنکھیں بند کر کے رکھی, حقیقت کو جاننے کی کوشش ہی نہ کی, جہالت میں زندگی بسر کی, وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام. اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھول کر اللہ کی دی ہوئی اس روشنی کو اور قرآن کی اس روشنی کو باہم ملا کر راستہ پائیں, سبق سیکھیں. اس آیت کو پڑھ کر کیا گنجائش رہ جاتی ہے نا جان بوجھ کر قرآن سے دور بھاگنے کی اور یہ کہنے کی کہ کیا ضرورت ہے اس کو پڑھنے کی, پڑھ لیا تو ایسے ہی ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو. اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے اور وعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے, لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا, پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حق کو پہچان کر حق کو جان لینے کے بعد پھر اس پر کوئی سودے بازی نہیں کی جا سکتی. دنیاوی فائدوں کے لیے اگر کوئی انسان حق کو پیچھے پھینک دے اور حق کو چھوڑ دے تو یہ چیز اس کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہوگی. اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں, لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے. یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا. ہمارے طریقے کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. نماز قائم کرو اور زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو. یہاں خاص طور پر فجر کی نماز میں لمبی قرآت کی طرف اشارہ ہے, کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے, یعنی اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں, رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں. اور رات کو تہجد پڑھو, یہ تمہارے لیے نفل ہے, بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ. اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا, اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال, اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, باطل تو مٹنے ہی والا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ولا يزيد الظالمين الا خسارا. ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا ہے اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. یعنی جو لوگ قرآن کو اپنا رہنما مان لیں، قرآن کی تعلیمات کو سچا جانیں، ان کے لیے یہ کتاب شفا اور رحمت کا ذریعہ ہے، اور جو اس کا حق نہ دیں وہ خود نقصان اٹھانے والے ہیں. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور اپنا پہلو بچا جاتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے. یہاں پر لفظ شاکلہ استعمال ہوا ہے. شاکلہ کا لفظ شکل ہے اور وادشی طریقہ ہے اور ذہنی سانچہ ہے جو ہر آدمی کے حالات اور جذبات کے تحت آہستہ آہستہ اس کے ذہن کا بنتا ہے. اب دیکھیں کہ جو شخص جس ماحول میں رہتا ہے، جس طرح کی تعلیم حاصل کرتا ہے، جس طرح کے حالات اور واقعات اس کو پیش آتے ہیں، اس کی سوچ ویسی ہی بن جاتی ہے. پھر وہ اسی سوچ سے ہر چیز کو دیکھنے لگتا ہے، ہر چیز کو اسی کے مطابق ایویلیٹ کرتا ہے. مثلاً ایک دیہات میں رہنے والا شخص جو ہے، جس نے دنیا کی کوئی تعلیم نہیں پائی، جس کو دنیا کا کچھ زیادہ پتہ نہیں، کوئی ایکسپوجر نہیں، اس کی سوچ ایک معمولی سوچ ہوتی. وہ جس چیز کو بھی دیکھتا ہے وہ اپنی نظر سے دیکھتا ہے. اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کو بھوک لگی تھی، کسی نے اس سے پوچھا شام کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ کیا ہے، تو اس نے کہا روٹی ہے. اور ایک شاعر سے کسی نے پوچھا تو اس نے کہا یہ میری محبوبہ کا چہرہ ہے. اب آپ کچھ سوچیں کہ دونوں کی انٹرپریٹیشن فرق کیوں تھی اس شام کو دیکھ کر؟ اس لیے کہ دونوں کی سوچ کا فرق ہے. ایک بھوکا انسان اپنی بھوک کی وجہ سے اپنے خیالات کو اسی کے قابو کر لیتا ہے، اس کو ہر وقت بھوک کا ہی خیال آتا ہے، وہ ہر چیز میں کھانے ہی کی تلاش کر رہا ہوتا ہے. تو ہر شخص کے ساتھ یہ کمزوری ہے کہ جو اس کا ماحول ہوتا ہے، جو اس کی سوچ ہوتی ہے، جس طرح کی اس کی اپ برنگنگ ہوتی ہے، اس کی سوچ بھی ویسی ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے یہ بات کہ ہم اپنی سوچ کے انداز کو درست رکھنے کے لیے اپنے ماحول کو، اپنی کمپنی کو، اپنی صحبت کو بہت سوچ سمجھ کر اختیار کریں. اس طرح آپ دیکھیں کہ اگر ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ میری سوچ کس چیز کی پیداوار ہے، میرا ذہنی سانچہ کس طرح تیار ہوا ہے، کیا قرآن کے علم کے ساتھ یا محض دنیا کے علم سے؟ آپ خود سوچیں کہ ایک طرف اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی بات ہے، اور دوسری طرف انسانوں کی باتیں ہیں. انسان تو اپنے مفادات اور اپنی ضروریات کے مطابق بولتے ہیں اور سوچتے ہیں. ایک شخص جو نیچے دیکھ رہا اس کو کچھ اور نظر آئے گا، ایک شخص جو اوپر دیکھ رہا اسے کچھ اور نظر آئے گا. کہتے ہیں ایک شخص نے کھڑکی سے جھانکا تو اس کو کیچڑ نظر آیا، دوسرے نے جھانکا تو اس کو آسمان کے ستارے نظر آئے، کیونکہ اس کا دیکھنا مختلف تھا، ایک نیچے دیکھ رہا تھا اور ایک اوپر دیکھ رہا تھا. تو ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں جو کچھ دیکھتی ہوں، میں جو کچھ سوچتی ہوں، میرا جو دماغ ہے، جو میری سوچ ہے، وہ کس چیز سے تیار ہوئی ہے، میرا ذہنی ڈھانچہ کس چیز سے بنا ہے، کیا اس میں قرآن کے علم کا کوئی حصہ ہے؟ کیونکہ مشکل یہ ہے کہ جو کچھ ہم سوچتے ہیں اور جس طرح سوچتے ہیں، ہم ہر ایک کو اس میں درج کرتے ہیں. ہماری اچھائی اور برائی کے پیمانے بھی اس کے مطابق ہو جاتے ہیں. تو پھر اگر ہمارے پاس سے بھی اللہ کی کتاب نہیں گزری اور ہم پھر بھی لوگوں کو جج کر رہے ہیں اپنی سوچ کے مطابق، تو ہو سکتا ہے ہماری ججمنٹ غلط ہو. ہم جزا اور سزا کے بارے میں اپنے خیالات کے مطابق سوچ رہے ہیں. اب یہ دیکھو کہ نا، بہت سے لوگ دین کے بارے میں تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایسے ہی ان لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا، اتنے پڑھنے پڑھانے کے سلسلے شروع کر دیے، اللہ تعالیٰ تو بہت غفور رحیم ہے اور وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، کون سی ماں اپنے بیٹے کو یا بچے کو جہنم میں پھینکے گی. یہ سب ان کے اپنے خیالات ہیں. یہ سب ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے دل نے، اس کے خیالات نے، اس کے ماحول نے اس کو یہ سوچ عطا کر دی. ایک شخص جو قرآن پڑھتا ہے، وہ پڑھ رہا ہے یہاں پر اس قرآن میں جو کچھ ہے وہ ماننے والوں کے لیے شفا ہے، نہ ماننے والوں کے لیے خسارہ ہے. کہیں وہ جہنم کی بات پڑھتا ہے، جنت کی بات پڑھتا ہے، مختلف چیزوں کی ایک بندے کی نظر کچھ اور ہے، اللہ کی نظر دنیا کے بارے میں کچھ اور ہے، دنیا کو چاہنے والا کچھ اور طرح سوچتا ہے، آخرت کا چاہنے والا کچھ اور طرح سوچتا ہے، تو پھر کون درست ہے اور کون درست نہیں؟ فرمایا فربکم اعلم بمن ہو اہدا سبیلا، تمہارا رب زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے کہ جو بتائے کہ زیادہ درست سوچ کس کی ہے، اور اس نے بتا دیا ہے اس کتاب کے اندر، اس قرآن کے اندر. تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی سوچ کا انداز درست ہو، اسے چاہیے کہ پھر وہ اللہ کی کتاب سے روشنی حاصل کرے اور اس کے مطابق اپنے ذہنی سانچے کو تیار کرے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور یہ لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی وحی کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجیے روح میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کے حکم سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم علم میں سے بہت کم دیے گئے ہو، اس لیے تم اس کی اصل حیثیت کو نہیں پہچان سکتے، اس کے بارے میں نہیں جان سکتے. کیونکہ کسی بھی چیز کو انسان جب سمجھتا ہے تو اپنے اپنے ذہنی لیول پہ سمجھتا ہے. دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمہارا ذہنی لیول وہ ہے ہی نہیں کہ تم وہی اور اس سے متعلق چیزوں کو سمجھ سکو. اس پر تو تمہیں ایمان بالغیب ہی رکھنا ہوگا. اور آج بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ وحی کے بارے میں مسکنسپشن کا شکار ہیں، کیونکہ وہ وحی کو اپنے علم اور اپنے تجربے اور اپنی معلومات کی روشنی میں پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، جاننے کے ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر جب وہ نہیں کر پاتے تو کبھی اس کو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپیلپسی کے دورے بتاتے ہیں، اور کبھی آپ کے دماغ کی خرابی بتاتے ہیں نعوذ باللہ. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے نقطہ نظر اور اپنی سوچ کے مطابق وحی کو انٹرپریٹ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے تمہارا مینٹل لیول، تمہارا آئی کیو لیول اتنا ہے ہی نہیں کہ تم وحی جیسی چیزوں کو، روح جیسی چیزوں کو ایون گراسپ کر پاؤ. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے. یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پہ بہت بڑا ہے. کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کرے تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں. اور یہاں ایک بہت زبردست چیلنج کیا گیا کہ سب انسان اور سارے جن مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کرے نہ لا سکیں گے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے، اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو روبرو ہمارے سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پہ چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی کتاب اتار نہ لائے جسے ہم پڑھیں. اتنے سارے مطالبے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ میں نے کب یہ دعوے کیے ہیں کہ میں تمہیں یہ سب کچھ کر کے دکھاؤں گا تو تم مجھ کو مانو؟ میں تو تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور اگر پیغام کی حقیقت جاننا چاہتے ہو تو پیغام ہی کو پڑھ کے دیکھو، پیغام کے اندر سے پہچانو، تمہیں وہیں سے اس کی سچائی معلوم ہو جائے گی. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان سے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا؟ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ومن يدلل فلن تجد لهم أولياء من دونه من دونه. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتا. ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اندھے منہ سے چلائیں گے، اندھے گنگے بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آنکھ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے. یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے. اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے. واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے. انسان کی تنگ دلی کا یہاں ذکر ہے کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ ہر طرح کے شرف، عزت، بڑائی، بھلائی کو صرف اپنے لیے خاص کرنا چاہتا ہے. انسان کے لیے وہ موقع بہت آزمائش کا ہوتا ہے. انسان کی یہ بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ جب کوئی بھلائی اس کی طرف آنے کی بجائے کسی اور کی طرف چلی جائے. بہت سے لوگ اپنے اخلاق میں، اپنے معاملات میں بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی وہ انسیکیور ہوتا ہے کہ اب ہماری بڑائی کم ہو کر کسی اور کی بڑھنے لگی ہے، یہ کسی اور کی طرف جانے لگی ہے، تو وہاں ان کی پھر اصلیت نظر آ جاتی ہے، وہاں ان کا صحیح اخلاق اور کردار سامنے آ جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ مکہ کے سرداروں کا بھی یہی حال تھا. ہر طرح کی عزت، بڑائی، مال و دولت، سرداری ان کے پاس تھی. اب وہ اس بات کے بھی خواہش مند تھے کہ نبوت بھی ہمیں مل جائے، اور جب نبوت انہیں نہیں ملی، محمد رسول اللہ کو ملی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ضد کا شکار ہو گئے. وہ آپ کی اس فضیلت کو، آپ کی اس بڑائی کو مان نہ سکے صرف اپنی ذاتی کمزوری کی وجہ سے. اور حقیقت یہ ہے کہ بسا اوقات انسان حق کو صرف اس وجہ سے قبول نہیں کر پاتا کہ حق قبول کرنے میں اسے اپنے مال کی یا عزت کی یا بڑائی کی یا مقام کی کچھ قربانی کرنی پڑے گی. ہم سب بھی اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ کہیں دین کے کسی حکم پر عمل ہم اس وجہ سے تو نہیں چھوڑے ہوئے کہ اس پر عمل کرنے سے ہمارے وقتی یا موقع کے سٹیٹس میں یا کسی بڑائی میں کچھ کمی ہو جائے گی، لوگوں کی نگاہوں میں جو مقام ہمیں حاصل ہے، جو عزت ہمیں حاصل ہے وہ کم ہو جائے گا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ دین کے کام کے لیے کچھ قربانی کرنے لگتے ہیں، لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، آپ کو پریشان کرنے لگتے ہیں. اب لوگوں کی جو مخالفت ہے یہ آپ کو راستہ روک دیتی کہ نہیں، پھر اس طرح میری وقت کم ہو رہی ہے، مجھے تو ایسا مقام حاصل تھا، ایسی بڑائی حاصل تھی، سب لوگ میری طرف متوجہ ہوتے تھے، اور جب سے میں نے دین کا راستہ اختیار کیا کوئی میری طرف آتا ہی نہیں. آپ کو معلوم ہے مثال کے طور پر یوسف اسلام ہے، سب جانتے ہیں کہ پاپ سنگر تھا، بہت شہرت تھی، لاکھوں میں اس کے فینس تھے، ان گنت اس کے البم تھے وہ بکتے تھے، اور دنیا اس پر مرتی تھی. لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا تو وہ سارے فینس کہاں گئے؟ وہ مرنے والے کہاں گئے؟ ان کو چاہیے تھا وہ بھی سب مسلمان ہو جاتے، لیکن انہوں نے اس کو اس طرح بھلا دیا جیسے دنیا میں کبھی اس کا وجود ہی نہ تھا. اور ایسا واقعہ کئی لوگوں کے ساتھ پیش آئے. ایسے لوگوں کی قربانی حقیقی قربانی ہے. ٹھیک ہے اسلام میں آ کر بھی ان کو عزت ملی، کیونکہ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، ہم میں جو جاہلیت میں بہترین ہوتے ہیں وہ اسلام میں آ کر بھی بہترین ہوتے ہیں، یعنی ان کی عزت ہوتی ہے، ان کا مقام ہوتا ہے. لیکن وہ مقام جو بعض اوقات جاہلیت میں ملا ہوتا ہے شاید اس طرح کا دوبارہ نہیں ملتا. تو کچھ لوگ اپنے اس سٹیٹس کی قربانی نہیں کر پاتے، نتیجے تن وہ آخرت کی خیر سے محروم رہ جاتے ہیں. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر نبوت کی تقسیم لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی اور اللہ کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم ان کو خرچ ہو جانے کے اندیشے سے روک رکھتے. واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے. تم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں عطا کی تھی جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھی. اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئی تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے. فرعون بھی بہت بڑا متکبر انسان تھا, اس نے موسیٰ علیہ السلام کا پیغام کیوں نہیں مانا؟ اسی وجہ سے کہ میری بادشاہت چلی جائے گی اور لوگ موسیٰ کو بڑا سمجھنے لگیں گے. صاف صاف نشانیاں دیکھ کر بھی کیا کہا نہیں تو سحر زدہ آدمی ہے. انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا. حالانکہ پیغمبر کے اوپر سحر کی کوئی علامت نہیں ہوتی, ایک جادوگر اور پیغمبر میں صاف فرق ہوتا ہے اور فرق ہر ایک کو پتا ہے, نظر آتا ہے, لیکن متکبرین کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانی رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے. آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑنے کے, مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا, دنیا میں ہی تکبر کی سزا دے دی. اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو, تو جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے. جئنا بکم لطیفہ. اس کے مفسرین نے ایک تو یہ معنی بیان کی ہے کہ قیامت کے دن سب اکٹھے ہو جاؤ گے, اور دوسرا مطلب یہ کہ قیامت کے قرب کے زمانے میں یہود ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس ریاست میں وہ افریقہ سے بھی اور امریکہ سے بھی اور ایشیا سے بھی اور ہر ہر علاقے سے یہود جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں. وبالحق انزلناه وبالحق نزل. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے اس کے سوا کسی اور کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مانے اسے بشارت دو اور جو نہ مانے اسے متنبہ کر دو. اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ, اور اسے ہم نے بتدریج اتارا ہے, 23 سال میں اترا تھا یہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم اسے مانو یا نہ مانو, جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب, اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا, اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر, جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں. اور اپنی نماز میں بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز سے, ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو. اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا, نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے, نہ وہ عاجز ہے کہ اس کا کوئی پشتے بان ہو, اور اس کی بڑائی بیان کرو کمال درجے کی بڑائی. وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا.